السراج المنير، الطهر الطاهر، الدر الفاخر، البحر الزاخر، العلم الظاهر، المنصور المؤيد، المصطفى الأمجد، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله في محكم كتابه: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ہم نے ان انبیاء کو امامت کے مقام پر فائز کیا، جس طرح سے حدیث ہے امام جعفر الصادق علیہ الصلوۃ
والسلام صلی اللہ محمد و آل محمد وعجل
فرجہ. آپ ارشاد فرماتے ہیں حضرت ابراہیم کے امتحانات کے بارے میں جو آیت نازل ہوئی کہ سارے مراحل کے بعد نبوت، رسالت، اولوالعزمی، خلت، ان تمام مراحل کے بعد خدا نے ان کو امامت کے مقام پر فائز کیا. اس سے پتہ چلتا ہے امامت کے عظمت کیا ہے، مقام کیا ہے، بلندی کیا ہے. آپ فرض کیجئے کوئی ملک کا وزیر اعظم بن گیا ہے، پھر اس کو کہے میں ہم آپ کو وزیر بناتے ہیں، یہ تو کوئی اعزاز نہیں ہوتا ہے. ہمیشہ بڑا عہدہ جو اعزاز کے طور پر، جو انعام کے طور پر، جو کارنامہ کے پاداش کے طور پر دیا جاتا ہے، پہلے سے زیادہ اہم ہونا چاہیے. اگر پہلے سے پائنتر عہدے دیا جاتا ہے، در حقیقت اس کی قدردانی حوصلہ افزائی نہیں ہے. نبوت، خلت، اولوالعزمی کے مقام پر فائز ہونے کے بعد جو امتحانات لیے گئے، ان امتحانات میں پاس ہونے سے خدا نے آپ کو امامت کے عہدے پر فائز کیا. لیکن یہ مد نظر رہے حضرت ابراہیم کی امامت. امامت سب یکسانی، حضرت ابراہیم کی نبوت سے حضرت ابراہیم کی امامت زیادہ اعلیٰ درجہ پر ہے. سارے انبیاء کی نبوت برابر نہیں ہے، سارے رسولوں کی رسالت بھی برابر نہیں ہے، سارے اماموں کی امامت بھی برابر نہیں ہے. اس آیت شریفہ میں بھی انبیاء کے بارے میں فرماتا ہے ہم نے ان انبیاء کو امامت کے مقام پر فائز کیا. نبی تھے، امامت کے مقام پر فائز کیا ان صفات کی وجہ سے، ان کمالات کی وجہ سے. تو عرض کیا ہمارے 12 امام کے حوالے سے سب کے درجات یکساں نہیں ہے. مولا امیر المؤمنین کے بارے میں ہے کہ سید الاوصیاء ہے، مولا امام حسن اور امام حسین کے بارے میں سیدی شباب اہل الجنہ، یعنی باقی سے افضل ہے. امام زمانہ کے بارے میں تاسعہم افضلہم، اولاد حسین میں جتنے ائمہ ہیں ان سب کے درمیان آخری امام جو نوا امام ہے وہ سب سے افضل ہے. تو یہ بعض وقت عالم اسلام والے فوراً حملہ شروع کرتے ہیں کہ نہیں، اس آیت میں جو کہا امامت نبوت سے افضل ہے، حضرت ابراہیم کے نبوت سے حضرت ابراہیم کی امامت کا درجہ بالاتر ہے. نبوت کے بعد، رسالت کے بعد، اولوالعزمی کے بعد، امتحانات، یہ خود قرآن میں ہے نا، امتحانات میں پاس ہونے کے نتیجے میں امامت کے مقام پر فائز ہوا. مشکل ترین کام امامت ہے. پیغمبر خدا قرآن میں ہے سورہ ہود میں, سورہ ہود کے بارے میں پیغمبر سے ارشاد ہوتا ہے, پیغمبر کی حدیث سے, شیبتنی سورت ہود, سورہ ہود نے مجھ کو بوڑھا کر دیا. مشہور ہے مسلمانوں کے درمیان یہ حدیث. جبکہ عین یہی سورہ ہود میں کیا ہے, استقم کما امرت, اے رسول جیسا آپ کو حکم ہوا ہے ویسا استقامت کرو, ثابت قدم رہو, صراط المستقیم پر ثابت قدم رہو. ومن تاب معک, اور جو لوگ مسلمان ہوئے ہیں آپ کے ساتھ ہے, توبہ یعنی خدا کی طرف پلٹ کر آنے والا, مراد مسلمان ہونے والے, آپ بھی ثابت قدم رہے, آپ پر ایمان لانے والے بھی ثابت قدم. اور یہی آیت سورہ غالباً یونس ہے, دوسرے سورہ میں بھی ہے, اس میں فرماتا ہے استقم کما عمر. پیغمبر اس کے بارے میں نہیں فرماتا ہے کہ اس نے مجھ کو بوڑھا کر دیا. فرق کیا ہے, اس میں صرف پیغمبر کو حکم ہوا ہے کہ آپ ثابت قدم رہیے. پیغمبر معصوم ہے, ثابت قدم رہ سکتے ہیں رائے حق پر, لیکن سورہ ہود میں فرماتا ہے آپ بھی ثابت قدم رہے, آپ پر ایمان لانے والے بھی ثابت قدم رہے. پیغمبر اس وجہ سے فرما رہا ہے کہ اس سورہ نے مجھ کو بوڑھا کر دیا. یہاں پر امامت ہے, یعنی دوسروں کو بھی چلاؤ. امامت کا کام کیا ہے, رہبری کرنا ہے. نبی, نبی کا معنی کیا ہے, خدا کی طرف سے پیغام لانے والا. نبی نبا خبر کو کہتے ہیں عربی زبان میں, نبا خبر. اور دوسرے معنی بھی ہے, لیکن نبی کو نبی کہنے کے جو عام طور پر علماء اسلام کے درمیان مقبول معنی یہ ہے کہ خدا کی طرف سے خبر لانے والا, یعنی خدا کی طرف سے آسمان کی خبریں اس نبی پر آتی ہیں, تعلیمات الہی نبی تک پہنچتی ہے. یہ نبی کا معنی رسول, یعنی وہ ہستی جس کو خدا نے اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا ہے. ارسلہ بھیجنے کو کہتے ہیں, خدا کا نمائندہ, یعنی نہ صرف اس کو پیغام دیا, اس کے بعد کہا کہ اس پیغام کو پہنچاؤ لوگوں تک. نبی کی تعداد زیادہ ہے, رسولوں کی تعداد کم ہے. روایت کے مطابق 313 رسول ہے. اور امام کا معنی یہ ہے کہ پیغام کو عملی کرنا ہے, رہبری کرنا ہے معاشرے, اس پیغام کو عملی کرنا. مشکل ترین مرحلہ یہی ہے. خود ہمیں دیکھیے, علم حاصل کرنا مزہ آتا ہے. علم انسان کی فطرت کے مطابق ہے, انسان کی فطرت اس طرح سے ہے کہ جاننا چاہتی ہے. کوئی چیز نامعلوم ہو اس کو تکلیف ہوتی ہے, احساس کر اس کا تعلق مجھ سے ہے. احساس بھی نہ کرے, دو آدمی آپس میں بات کر رہے ہیں, میں یہاں سے دیکھ رہا ہوں وہ بات کر رہے ہیں, مجھے یہاں تکلیف ہوتی ہے, وہ کیا کہہ رہے ہیں آپس میں. یہ انسانوں کی طبیعت میں, فطرت میں ہے. تھوڑا سا علم حاصل کرنا فطرت کے مطابق ہے, لذت محسوس کرتا ہے, لیکن اپنی زندگی میں اسی علم پر عمل کرنے کے مرحلہ جب آتا ہے تو مشکل ہوتا ہے. احکام الدین, معارف شریعت کو آپ حاصل کرتے ہیں, کتاب پڑھتے ہیں, پھر اسی پر عمل کرنے کا مرحلہ آ جائے. جھوٹ کے بارے میں 100 حدیث پڑھو, 100 حدیث سنو, قرآن کی آیت, پھر عمل کا مرحلہ آ جائے. ایک موقع ایسا آتا ہے کہ جھوٹ میں بڑا فائدہ ہے, مشکل ہو جاتا ہے. مطالعہ کے وقت مزہ آ رہا تھا, معصومین نے جو جھوٹ کی مذمت بیان کی ہے اور اس کی سزا بیان کی ہے اور جھوٹ کی پستی کی وضاحت کی ہے, لیکن ابھی عمل کے وقت میرے خود دل چاہ رہا ہے اسی پستی میں گر جاؤں. عمل اپنی زندگی میں مشکل تر ہے, اب دوسروں کو باعمل بنانا تو اس سے بھی زیادہ مشکل تر ہے. اس لیے امامت نبوت سے مشکل ہے. عام طور پر نبی اور رسول امامت کے فریضے پر عمل کرتے ہیں, یعنی پیغام جب دیتا ہے تو خدا کہتے ہیں اس پیغام کو کیا کر, عملی کرو. اسی لیے حضرت ابراہیم کو خدا نے کیا وعدہ دیا, آپ کو ہم امام بناتے, آپ کو ہم امام بناتے. حضرت ابراہیم دعا کہ خدایا میرے اولاد کو بھی, میری اولاد کو امام بناؤ. کچھ شاید آپ نے بھی سنا ہوگا میرے خیال میں, جس ہم معاشرے میں رہتے ہیں, سارے امامت ایک خاندان میں, کم از کم جو شیعوں کے دشمن لوگ ہیں وہ کہتے تھے کہ 12 امام سب ایک دوسرے کی اولاد ہے, فرزند ہے. یہ شیعوں کا عقیدہ ایرانیوں سے آیا ہے. ایران میں بادشاہت تھی, گویا دنیا میں کہیں اور بادشاہت نہ ہو, صرف ایران میں بادشاہت ہو. بادشاہوں کے کیا ہوتے ہیں, باپ سے بیٹے تک بادشاہت آتی ہے. ایران سے یہ مذہب تشیع لیا ہے, اس لیے امامت میں بھی یہ سلسلہ ہے. ایران والے بعد میں شیعہ ہو گئے ہیں. عالم اسلام کے سب سے بڑے علماء کے تعلق ایران سے ہے, اس کو نہیں دیکھتے ہیں, اتنے تاریخ سے بے خبر ہے. سارے کچھ صحاح ستہ کے مصنفین ایران ہے, ایرانی ہے. صحاح ستہ کے مفسرین, بڑے بڑے فلاسفر, فارابی, ابن سینا, بڑے بڑے فلاسفر ایرانی ہے. اور عالم اسلام کے, یعنی عالم اسلام والوں کے 60% مسلمانوں کے امام, امام اعظم ابو حنیفہ ایرانی ہے. وہاں پر یہ نظر نہیں آتا ہے. بدقسمتی سے یہی ہے کہ انصاف نہیں ہے, دوسرے پر اعتراض کرتے ہیں جبکہ خود اس سے کہیں بدتر مشکل میں پڑا ہوا ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ امامت واقعاً کوئی آسان چیز نہیں ہے, لوگ دشمن ہو جاتے ہیں. نبوت, رسالت کسی کے مفاد کے ساتھ نہیں ٹکراتا ہے, امامت لوگوں کے مفادات کے ساتھ ٹکراتی ہے. عرض کیا, حضرت ابراہیم کے ساتھ وعدہ کیا اس کے بعد کہ ظالم بیٹوں کو امامت نہیں مل سکتی, لیکن خدا نے کیا کیا, حضرت ابراہیم نے دعا کی, خدا نے فرمایا آپ کے ظالم اولاد تک امامت نہیں پہنچ سکتی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جو اولاد ظالم نہیں ہے, معصوم ہے, ان تک امامت پہنچ سکتی ہے. نفی کے کس سے؟ ظالمین سے. ظالم گناہگار, گناہگاروں کو امامت نہیں مل سکتی, بس جو گناہگار نہیں معصوم ہیں ان کو امامت مل سکتی. اس کے مطابق جتنی اولاد ابراہیم, یعنی اولاد ابراہیم میں جتنے انبیاء گزرے ہیں سب معصوم تھے, سب کو خدا نے امامت عطا کی ہے. لیکن عرض یہ ہے کہ امامت میں ایک خصوصیت ہے جو نبوت میں نہیں ہے. 10 نبی ہو, 300 نبی, بعض روایت میں کہ حضرت لقمان کے ممبر کے نیچے 300 انبیاء ان کے واضح نصیحت سنتے تھے, کوئی حرج نہیں ہوتا ہے. آپ فرض کہ ہمارے فقہا 10, 20, 100, 200, 300 فقہا ہے, ہر ایک کسی ایک کی تقلید کرے, کوئی جھگڑا نہیں ہوتا ہے. یہ بھی وقوف لوگ ہوتے ہیں جو جھگڑا کرتے ہیں, مسائل علمی ہے نا. آپ اس شیخ کی تقلید کریے اپنے معیاروں کے مطابق, آپ کے اختیار نہیں, شرائط کے مطابق. آپ نے دیکھا اس میں وہ شرط ہے, دوسرے نہیں ہے, ان کے سب عالم ہیں, برابری ہے, تو آپ کسی کو بھی انتخاب کر سکتے ہیں. لیکن امامت میں یہ صحیح نہیں. امامت معاشرے کے نظم و نسق چلانے والا ہوتا ہے, ان تعالیم کو نافذ کرنے والا ہوتا ہے. وہ دو بھی ہو معاشرے میں, افراتفری ہوگی, خانہ جنگی ہوگی, اختلافات ہوگا. حکومت, حکمران دو کے پاس امامت کا ایک حصہ حکومت ہے نا, دو حکومت کریں گے تو وہ معاشرے چل نہیں سکتا ہے. اسی لیے امامت ایک علاقے میں دو امام نہیں ہو سکتے. انبیاء بنی اسرائیل مختلف شہر, اس شہر میں وہ نبی تھے, امام تھے, امامت تھی, دوسرے میں دوسرا, کوئی حرج نہیں ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا مشکل کام امامت ہے, اس لیے کوئی عملی کرنا ہے. عملی, ہم اپنی زندگی میں عملی کرنا مشکل ہوتا ہے. اپنی اولاد کے درمیان حرف حق کو, پیغام حق کو, تعلیمات حق کو عملی کرنا مشکل ہوتا ہے. اپنے گھر میں مشکل ہوتا ہے, اپنے معاشرے میں مشکل ہوتا ہے. اسی لیے خود پیغمبر نے فرمایا شیبتنی سورت ہود, جہاں پر خدا نے کہا آپ ثابت قدم رہو, آپ کے ساتھ آپ پر ایمان لانے والے بھی ثابت قدم رہے, یہاں پر اس سورہ نے پیغمبر کو بوڑھا کر دیا. جبکہ جس سورہ نے کہا کہ آپ ثابت قدم رہے, اس کے بارے میں پیغمبر نے نہیں فرمایا. حضرت موسیٰ جب آئے کوہ طور سے, خدا نے فرمایا کہ موسیٰ آپ ادھر آئے ہیں, آپ کی قوم سب خراب ہو گئے, کافر ہو گئے, جو حالت پیش آیا تھا گوشالہ پرست ہو گئے تھے. تو حضرت موسیٰ عرض کیا, تو خدایا میں اپنے نفس کا مالک ہوں, مالک نہ صاحب اختیار, میرا اختیار اپنے نفس پر ہے, اپنے بھائی پر ہے, میں ضمانت کر رہا ہوں اپنے نفس کے اپنے بھائی کی. امام خمینی فرماتے تھے حضرت موسیٰ نے اس لیے ضمانت دی کہ خود بھی معصوم تھے, حضرت ہارون بھی معصوم تھے. معصوم نہ ہوتا ضمانت نہیں دے سکتے, ہم خود نہیں جانتے کل تک کیا بننے والے ہیں. دعا کرے, کوشش کرے, لیکن اتنا آسان نہیں ہے, ہم سے بہت بہتر لوگ امتحان میں فیل ہو گئے ہیں. کوشش میں رہے, خدا سے مدد چاہے, کوشش میں رہے تو خدا بھی ہدایت کرتے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو کوشش کرتے رہے حق میں ہم اس کی رہنمائی کرتے, قرآن کے صریح آیت. تو یہ عرض کر رہا تھا کہ اس آیہ شریفہ میں بھی یہی فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو امامت کے مقام پر فائز کیا, انبیاء تھے امامت کے مقام پر فائز کیا نبوت کے بعد, کیونکہ رہبری رہنمائی سے مشکل تر ہے. ماسٹر بننا آسان ہے, تربیت کرنا مشکل تر ہے. عالم بننا آسان ہے, عامل بننا, عمل کرنے والے بننا کیا ہے, مشکل تر ہے. یہ تو ہر آدمی سمجھ دو دو نے چار کی طرح ہے. اب امام بنانے والا خدا ہے, اسی لیے ہم نے امامت کو اصول دین میں شامل کیا, ہم نے شامل نہیں کیا. اصول دین میں ہونے کے معیار کیا ہے, جو فعل خدا, ذات خدا, ذات الہی, صفات الہی, افعال الہی, اس کا تعلق اصول دین سے ہے. لیکن بشر کے جو فعل ہے وہ اس کا تعلق فروع دین سے ہے. نماز پڑھنا ہے, روزہ رکھنا ہے, یہ فروع دین میں سے ہے. لیکن دین, پیغمبر کو بھیجنا, دین نازل کرنا, امام کو نصب کرنا فعل خدا ہے, یہ اصول دین میں سے ہے. عقائد, اصول دین کا مطلب عقائد. عقائد اور فروع دین کی بنیادی فرق, جو فعل خدا ہے, ذات خدا, صفات خدا, فعل خدا, اس کا تعلق اصول دین سے, اور جو فعل بندہ ہے اس کا تعلق فروع دین سے. ایک معیار ہے. دوسرا معیار کیا ہے, جس کو جاننا ہے اور ماننا ہے, یعنی شریعت میں حکم ہے کہ آپ علم حاصل کرو, علم حاصل کرنے کے بعد اس پر ایمان لاؤ, ماننا ہے, وہ اصول دین میں توحید ہے, نبوت ہے, امامت ہے, معاد ہے, جاننے کے بعد ماننا بھی ہے. شیطان مجھ سے کہیں زیادہ بہتر جانتا تھا, خود قرآن کے آیات گواہ ہے. خدا کے ساتھ ڈائریکٹ گفتگو کی, حضرت آدم کے ساتھ ڈائریکٹ گفتگو کی ہے, معاد تک اپنے لیے مہلت مانگا ہے, لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں تھا, سر تسلیم خم کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. ماننا عمل کی نیت سے, اطاعت کی نیت سے, یہ ایمان ہے. لیکن یہ کیا عقائد میں یہی ہے, فروع دین میں کیا ہے, جاننا ہے عمل کرنے کے لیے. نماز کے احکام جاننا ہے تاکہ نماز پڑھے, روزہ کے احکام جاننا ہے تاکہ روزہ رکھے. اسی امامت, اسی توحید میں آپ آئیے, توحید میں, توحید اصول دین میں سے ہے. خدا کی وحدانیت کا قائل ہونا اصول دین میں سے ہے. قائل ہونے کے بعد خدا کے حکم کو ماننا, خدا نے نماز واجب کیا, روزہ واجب کیا, حج واجب کیا ہے, حکم خدا کو ماننا فروع دین میں سے ہے. نبوت کو ماننا اصول دین میں سے ہے کہ یہ آخری نبی ہے. لیکن ماننے کے بعد نبی کے فرامین کی اطاعت کرنا فروع دین میں سے ہے. امام کو ماننا اصول دین میں سے ہے. امام کو ماننے کے بعد امام کے فرامین کی اطاعت کرنا فروع دین میں سے. ہمارے کچھ لوگ عجیب غریب لوگ کہتے ہیں کہ عزاداری اصول دین میں سے ہے, کیونکہ تعلق اس کے امامت سے ہے, اور نماز فروع دین میں سے. تو عزاداری کا تعلق امامت سے ہے تو نماز کا تعلق توحید سے ہے, پھر دونوں اصول دین ہو جائیں گے. ایک کیوں ایسا ظلم کرتے ہیں؟
پر محمد و آل محمد صلوات,
معیار یہ ہے کہ خدا کا کام ہے, اگر کام خدا کا ہے تو اصول دین. امام بنانا خدا کا کام ہے, نبی بنانا خدا کا کام ہے, قیامت قرار دینا خدا کا کام ہے, لیکن اگر بندے کی ذمہ داری, نماز پڑھنا ہمارا کام ہے, روزہ رکھنا ہمارا کام, یہ فروع دین میں. اور اصول دین اور فروع دین کے اور ایک معیار ہے, وہ علمی معیار ہے. خدا کے بغیر کوئی چیز ثابت نہیں ہو سکتی, علمی معیار ہے یہ. اگر کوئی خدا کو نہیں مانتا ہے, نبوت کا کوئی معنی نہیں ہے. نبی یعنی خدا کا پیغمبر, جب خدا کو ہی نہیں مانتا ہے, خدا کے پیغمبر کا معنی نہیں ہے. تو توحید پر نبوت موقوف ہے علمی لحاظ. اسی لیے جب ایک آدمی آتا تھا, لا الہ الا اللہ پر اکتفا نہیں کرتا تھا, مسلمان نہیں ہوتا تھا اس سے. بہت سے کفار ہیں جو لا الہ کہنے والے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے کے بعد مسلمان ہوتا ہے. علمی لحاظ سے پیغمبر کی رسالت کو ماننے کے بعد جو کچھ پیغمبر پر نازل ہوا اس کو بھی ماننا پڑے گا. اگر اس کو نہیں مانتے, اس کے مطلب کہ پیغمبر کو بھی نہیں مانتے. جو کچھ پیغمبر پر نازل ہو ان سب کو ماننا پڑے گا, اگر ان کو نہیں مانتے تو پیغمبر کو بھی نہیں مانتے. علمی طور پر عدالت پر بھی موقوف ہے. عدالت کے بغیر نہ قیامت ثابت ہو سکتی ہے, نہ نبوت ثابت ہو سکتی ہے, نہ امامت ثابت ہو سکتی ہے, نہ شریعت ثابت ہو سکتی ہے. یہ علم کلام کے بہت دقیق گفتگو ہے. فی الحال جو عرض کے کچھ اصول دین, توحید, عدالت, نبوت, ایسے اصول دین جو علمی لحاظ سے یہ ثابت نہ ہو دوسرا کوئی ثابت نہیں ہوتا ہے. لیکن کچھ اصول دین ایسے ہیں عملی لحاظ سے بہت اہم ہیں. معاد, معاد علمی لحاظ سے جب پیغمبر نے کہا, قرآن نے کہا, ثابت ہو جاتا ہے. جب آپ نے پیغمبر کو مان لیا, یہ خدا کا پیغمبر ہے, پیغمبر نے کہا معاد ہے, قیامت ہے, ماننا پڑے گا. علمی لحاظ سے کوئی کمی نہیں ہے. لیکن پھر معاد کیوں اصول دین میں سے ہے؟ عملی لحاظ سے. عملی لحاظ سے جب معاد کو کوئی نہ مانے, نہیں معاد پر ایمان نہ ہو یا معاد نہ ہو فرض کرے, تو عمل نہیں. کہ خدا کو مانتا ہے, رسول کو مانتا ہے, لیکن اگر معاد نہ ہو تو عمل کیوں کرے؟ میں رسول کے بعد نہیں مانتا ہوں, خدا کے بعد بھی نہیں مانتا ہوں, کیوں مانوں؟ کیوں اپنے آپ کو زحمات میں ڈال دوں؟ تو معاد کی اہمیت کہاں پر ہے؟ تعالیم خدا, تعالیم رسول خدا, تعالیم ائمہ پر انسان عمل نہیں کرے گا جب تک معاد, قیامت نہ ہو. وہ عملی طور پر اصول دین ہے. اس کے بغیر دین قائم نہیں ہو سکتا, زندہ نہیں ہو سکتا, عمل نہیں ہو سکتا. امامت بھی ایک اس حوالے سے بہت اہم ہے کہ عملی لحاظ سے امامت نہ ہو تو دین باقی نہیں رہ سکتا. عرض کے سابقہ ادیان نابود کیوں ہو گئے؟ امامت نہ ہونے کی وجہ سے. اصلاح کروں تو امامت میں تسلسل نہیں تھا. نبی امام ہوتا تھا لیکن انبیاء میں تسلسل نہیں تھا, اسی لیے ختم ہوتا تھا. تو امامت کی اہمیت کیا ہے؟ بقاء دین. لولا الحج لساخت الارض بعالیہ, حجت نہ ہو زمین اپنے اندر جو کچھ ہے سب کو اپنے اندر نکل جائے گی. سابق تاریخ خود بتا رہے, سابقہ ادیان میں امامت نہ ہونے سے ادیان باقی نہ رہے. تو امامت کی اہمیت یہ ہے کہ امامت نہ ہو تو دین باقی نہیں رہ سکتا. جس طرح سے معاد, قیامت اگر نہ ہو دین باقی نہیں رہ سکتا, اسی طرح سے امامت نہ ہو تو دین باقی نہیں رہ سکتا. اسی لیے امام رضا نے فرمایا, الامام اس الاسلام. امامت اسلام کی جڑ ہے, بنیاد ہے, اساس. ایک بلڈنگ امام بنیاد کے بغیر بلڈنگ منہدم ہو جائے گی. درخت اگر جڑ نہ ہو ختم ہو جائے گی. اب غدیر کی آیت میں آپ دیکھتے ہیں, الیوم یئس الذین کفر, آج کفار مایوس ہو گئے امامت کی وجہ سے. الیوم اکملت لکم, آج تمہارے دین کو کامل کر دیا امامت کی وجہ سے. واتممت لکم نعمتی, نعمتیں پوری کر دی. ورضیت لکم الاسلام دینا, اسلام کو میں نے تمہارے لیے دین مرضی قرار, یعنی امامت کی وجہ سے اسلام پسندیدہ دین قرار پایا. اتممت کے لفظ سے مفسرین نے استدلال کیا ہے. اتممت کا معنی کیا ہے؟ روزہ میں آپ دیکھیں, جو صاف مثال ہے ہمارے پاس, اتم الصیام الی اللیل, رات تک روزے کو پورا کرو. ابھی رات سے ایک سیکنڈ پہلے آپ کھول دیں, مغرب کے اذان سے ایک سیکنڈ پہلا، 16-17 گھنٹے روزہ رکھا ہے، ایک سیکنڈ پہلے گھوٹ دے، تو دن بھر جو بھوک پیاس آپ نے برداشت کی سب کل ختم ہے. اتمام کے لفظ کا معنی یہ ہے، اتم یتم، اس لفظ کا معنی یہ ہے کہ پورا کا پورا کیا تو نتیجہ ملے گا، ذرہ برابر کم کر دیا سب کل ختم ہو جائے گا. نماز میں آپ 4 رکعت نمازیں پڑھو، آخر میں سلام سے پہلے آپ پیچھے مڑ جاؤ، پہلے جو 4 رکعت پڑھی وہ کل ختم ہو جائے گا. تو یہاں پر فرمایا امامت کی وجہ سے نعمتیں پوری ہو گئی ہیں، اتممت علیکم نعمتی، یعنی امامت اگر نہ ہو جتنی نعمتیں اب تک ملی وہ سب کل ختم ہو جائے گی. توحید کی نعمت، بعض اوقات کچھ لوگ شیعوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ دیکھو آپ لوگ اتنے غلو کرتے امامت میں، نہیں، امامت کو توحید سے بالا تر نہیں سمجھتے ہیں، اسلام کے سب کچھ جان توحید ہے. ائمہ اظہار مولا علی کیا فرماتے ہیں، الہی کفا بی فخرا ان اکون لک عبدا وکفا لی عزا ان اکون لک عبدا کفا بی فخرا ان تکون لی ربا، مولا میری عزت کے لیے ہی بس کہ میں تیرا بندہ ہوں، فخر کے لیے یہی کافی کہ تو میرا رب ہے. لیکن امامت نہ ہو توحید نہیں بچ سکتی ہے، یعنی یہودیت شرک تک گئے، مسیحیت شرک تک گئے، عزیر کو خدا کا بیٹا مانا، مسیحیوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مانا، اس حد تک پہنچ گئے، کس کی وجہ سے؟ امامت نہ ہونے کی وجہ سے. امامت ضامن بقائے اسلام ہے، اسلام خود نے یہ انتظام کیا ہے حفظ اسلام تا روز قیامت کے لیے، امامت کے انتظام کیا. اسی لیے اہمیت کے بنا پر بھی امامت اصول دین میں ہے، جس طرح سے معاد اہمیت کے بنا پر اصول دین میں سے ہے. اور دوسرا کیا ہے، خدا جو بناتا ہے، جو فعل خدا ہے وہ اصول دین میں سے ہوتا ہے. امام کو امام بنانے والا کون ہے؟ انی جاعلک للناس اماما، میں آپ کو لوگوں کے لیے امام بناتا ہوں، بس بنانے والا کون ہے؟ خدا ہے. اور فرما لا ینال عہد الظالمین، خدا نے فرمایا یہ امامت کا جو عہدہ ہے، ہم جو عہدہ کہتے ہیں اسی عہد سے آیا ہے، عہد پیمان، جو کسی کو کوئی عہدہ دیتا ہے در حقیقت پیمان ہے دونوں کے درمیان کہ میں آپ کو یہ مقام دیتا ہوں، آپ سے یہ کام چاہتا ہوں، ایک معاہدہ ہے طرف. اسی لیے لا ینال عہد، میرا یہ عہدہ نہیں مل سکتا ہے ظالمین کو. تو امامت کو آئے حضرت ابراہیم کے امتحان کے آیت میں کیا فرماتا ہے، عہدہ الہی ہے، جب خدا کا عہدہ ہے کسی اور کو نہیں دے سکتا. امامت کے شاخوں میں سے ایک شاخہ حکومت، حکومت کرنے کا حق، امامت میں سب سے اہم خلافت الہی، ولایت، علم امام، یہ سب سے اہم ہے. ان کمالات، عصمت وغیرہ، ان کمالات کی وجہ سے خدا نے حکومت کرنے کا حق امام کو دیا ہے، ان کمالات کی وجہ سے حکومت کرنے کے لیے امام کا کوئی متبادل نہیں ہو سکتا. علمی لحاظ سے معصوم، عملی لحاظ سے معصوم، خدا کے ساتھ رابطہ، خلیفہ الہی، اب ایسی ہستی جب ہے تو دوسرے گناہگار کو کیوں حکومت دے؟ حکومت تو شیطان کا سب سے زیادہ اثر حکومت میں ہے، سب سے زیادہ انسان کو خون حکومت کی وجہ سے بہایا گیا ہے، سب سے زیادہ ظلم حکومت کی وجہ سے آدم سے لے کر اب تک انجام پا رہا ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ امامت جو ہے کہ شاخوں میں سے ایک شاخہ حکومت ہے، لیکن حکومت عملی لحاظ سے ہمارے حوالے سے بڑا اہم ہے. دیکھیے پیغمبر کے بعد جب حکومت امامت کے پاس نہیں رہی تو امامت کے علمیت سے بھی لوگوں نے فائدہ نہیں اٹھایا، اگر اپنی مجبوری کے وقت فائدہ اٹھایا، اگر علی نہ ہوتے میں ہلاک ہو جاتا بھی کہا، لیکن مقام نظریاتی طور پر کہا کہ 12,000 صحابی سب کے سب برابر حجت خدا ہے، علی کی وہ علمی جو مقام تھا اس کو برابر قرار دیا ایک ایسا آدمی کے ساتھ جس کے پاس 2 روایت بھی نہیں ہے. دیکھیے جب حکومت امام کے پاس نہیں رہی امام کے علمیت سے بھی فائدہ اٹھانا ختم ہوا، کوئی نہیں آ سکتا تھا امام کے پاس پوچھنے کے لیے نہیں آ سکتا تھا، بلکہ مولا ایک دفعہ جناب سیدہ سے میں نے ایک بڑے عالم سے سنا ہے، کئی علماء سے بھی سنا ہے، ان کی کتابیں بھی دیکھا ہے، لیکن این روایت میں نے نہیں دیکھا، اس لیے یہ حوالہ کہتا ہوں۔ جناب سیدہ سے فرمایا کہ اس حد تک لوگ ہم سے بھاگ رہے ہیں کہ جب کسی گلی میں آتا ہے اور اس گلی میں ہوں تو اس گلی کو چھوڑ کر دوسرے گلی میں جاتے ہیں۔ یہ دیکھو علی کی عظمت سب کے سامنے ہے، اس کے باوجود جب حکومت دوسروں کے پاس گئی تو علی کے علم سے بھی استفادہ نہیں کر، اپنی مجبوری کے وقت استفادہ کرتے ہیں لیکن وہ مقام نہیں دیتے ہیں، علی کی ولایت سے بھی استفادہ نہیں کرتے ہیں، علی کی محبت بھی ختم ہو جاتی ہے، بہت تنہا ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے عملی طور پر بلکہ پیغمبر کے احادیث پر پابندی لگا دی گئی جب حکومت دوسروں کے پاس آئی۔ عجیب بات یہ، پیغمبر کے حدیث تفسیر قرآن، پیغمبر کے حدیث جو کچھ قرآن میں نہیں اس کو بیان کر، یعلمہم الکتاب والحکمہ ہے نا، اور پیغمبر کے حدیث فضائل اہل بیت، پیغمبر کے حدیث قرآن میں جو اہل بیت کے آیات اس کی نشاندہی۔ تو جب حکومت امامت کے پاس نہیں تھی تو پیغمبر نے جو پہلا احادیث بیان کی تھی ان پر بھی پابندی لگی، بہت اہم ہے۔ یعنی عملاً حکومت امامت کے اہداف و مقاصد کو عملی کرنے میں بہت ہی مؤثر۔ الناس علی دین ملوک، ہم لوگ اپنے حاکموں کے دین پر ہوتے ہیں، اسی لیے خدا نے امام ہی کو حکومت کرنے کا حق دیا۔ معاشرے کے بگاڑ میں حاکموں کا دخل ہے، شک نہیں ہے، کثرت کے ساتھ، شدت کے ساتھ۔ مولا فرماتے ہیں حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، قرآن کی آیت، امام حاکم فرماتے ہیں خدا نے حرام کے، ترجمہ یہ ہے، فواحش کو، گناہوں کو، زشت اعمال کو، چاہے ظاہر ہو چاہے باطن ہو، فرمایا ظاہر یہی گناہان ہیں، باطن امام باطل ہے، امام باطل کی وجہ سے معاشرے میں یہ گناہان عام ہو جاتے ہیں۔ اور احل لکم طیبات میں، یا دوسری آیت ہے کہ تمام طیبات تمہارے لیے حلال، فرمایا اس کی بنیاد امام حق ہے، اگر امام حق کے پاس حکومت ہو تو معاشرے میں طیبات اور خوبیاں پیدا ہوگی۔ اسی لیے اسلام نے حفظ دین کے لیے، تربیت و امت کے لیے حکومت امام کے پاس رہنے کو حکم دیا، کسی اور کے پاس نہیں رہنا چاہیے۔ اسی لیے کربلا کے قیام کے اہداف و مقاصد میں سے ایک حکومت، یہ ایک بحث ہے۔ کچھ دشمنان اہل بیت کہتے ہیں کہ اقتدار کے لیے کربلا میں امام حسین آئے تھے، اقتدار کے لیے جنگ لڑی تھی اور آپ شہید ہو گئے، تو بڑی بات نہیں، دو گروہ اقتدار کے لڑتے ہیں، ایک ہار جاتا ہے، ایک جیت جاتا ہے، ایک مارا جاتا ہے، ایک کامیاب ہو جاتا ہے، پھر نہ مارے جانے والا کیا نام ہے ہمارا، اس کے ساتھ کوئی واسطہ ہے، کیونکہ وہ اپنے اقتدار کے لیے کیا ہے، نہ زندہ رہنے والا۔ یعنی کربلا کے قیام کی طہارت، پاکیزگی، عظمت کو ختم کرنے کے لیے کہتے ہیں اقتدار کی جنگ تھی، حکومت کے لیے، جبکہ پیغمبر نے فرمایا الحسن والحسین امامان قاما او قعدا، حسن حسین امام ہے، چاہے قیام کرے چاہے قیام نہ کرے، ان الحسین مصباح الہدى والسفینۃ النجاۃ۔ پیغمبر یہ روایت شیعہ سنی سب مانتے ہیں، حسین مصباح ہدایت ہے، چراغ ہدایت ہے اور کشتی نجات ہے۔ اس کے بعد بھی بہانے ڈھونڈنا، شہزادوں کی جنگ کہنا، اقبال کا مشہور جملہ ہے کہ اگر آپ کا مقصد، امام کا مقصد ان کے اشعار میں ہے، حکومت ہوتی گر مرادش ملک بولی، اگر خود نہ کر دی بات جنین سامان سفر، اگر امام کا مقصد حکومت ہوتی تو 72 جن میں سے ایک شہزادہ علی اصغر بھی ہے نا، چشمہ ہار، جن میں سے ایک 96 سال کے حبیب ابن، 96 سال کے مسلم ابن اوسجہ ہے، تو ان کو لے کے دنیا کی سب سے بڑی حکومت کے ساتھ جنگ لے نہیں آتے اگر آپ کا مقصد اقتدار تھا۔ یہ ایک حقیقت ہر آدمی سمجھ سکتا، دو دونے چار ہے کہ اتنی کم تعداد میں لوگوں کو لے کر، لیکن دوسری طرف سے امام کی فرمائشات، درود پڑے محمد علیہ وسلم، آپ کی خدمت میں ہے کہ امام کی فرمائشات سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ امام حکومت کے لیے نکلے، امام ہی سے استفادہ کرنا ہے، امام معصوم ہے، آیات قرآنی کی مندوع ہے، قرآن کی متعدد آیات آپ کے شان میں نازل ہوئے، احادیث نبوی، تو اس میں کوئی جائے بحث نہیں ہے، دشمن اہل بیت جو کچھ کہیں گے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور عرض کی لیکن تاریخی لحاظ سے بھی دیکھے تو یہ اقتدار کی جنگ نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ 72 آدمیوں کو لے کر آئے، اس وقت کی دنیا کی سب سے بڑی طاقتور حکومت کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے، یہ معقول نہیں ہے۔ لیکن امام کے فرمائشات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ایک عرض کیا، وہی دربار ولید میں جب گئے فرمایا کہ ہم کل دیکھتے ہیں کون خلافت کے حقدار ہے، اینا حق بالخلافہ والبیعۃ، کس کو بیعت کرنا چاہیے، کس کو خلیفہ بننا چاہیے، کل صبح ہونے تو ہم دیکھتے ہیں، یعنی امام کہتے ہیں یہ حق میرا ہے۔ پھر فرمایا یزید شراب خور ہے، کھلم کھلا گناہ کرنے والا ہے، فاحشہ کا مرتکب ہونے والا ہے، مجھ جیسا جس کا تعلق خاندان رسالت سے ہو، خاندان وحی سے ہو، خاندان نبوت سے ہو، رحمت کے خاندان ہو، مجھ جیسے جیسے کہ بیعت نہیں کر سکتا ہے، دیکھتے ہیں کون اس مقام کا لائق۔ پھر اس کے بعد آپ آئے مکے میں، مکے کی کیا حیثیت تھی، یعنی سیاسی حکمت عملی کے لحاظ سے مناسب ترین جگہ مکہ، اس لیے کہ مکہ میں قتل کرنا حرام، جائز نہیں ہے، حرم خدا ہے نا، اس میں جوان کو بھی نہیں مار سکتا آدمی، حتی فقہ میں ہے کسی کے پاس، قدیم زمانے میں تو بہت ہوتا تھا جوان ہو، اب حاجی جاتے ہیں اب راستے میں صفائی کے انتظام، اس زمانے میں ممکن نہیں تھا، جوان تو بھر جاتا تھا جسم، کہ جوان اگر آپ کے جسم میں ہو حرم کے احاطے میں تو کیا ہے، اس جوان کو ایسا آہستہ کر کے کسی اور جگہ پر رکھے تاکہ خود بخود گر جائے، یہ بھی جائز نہیں، یہ بھی جائز نہیں، امن الہی، حرم امن الہی۔ اور اسی طرح سے مکے میں لوگ حج کے لیے آتے ہیں، عمرہ کے لیے آتے ہیں، جب امام یزید کے خلاف قیام کر کے مکہ جائیں گے، امام کی مخالفت کی خبر پورے عالم اسلام میں پہنچ سکتا ہے، اور یہی بھی ہوا، جیسے امام مکہ آئے، جیسے امام مکہ آئے خبر ہر جگہ پہنچ گئی، کوفہ والوں نے ہزاروں کے تعداد میں خطوط لکھا امام کے خدمت میں، بعض روایات کے مطابق 12,000 خطوط لکھے۔ تو اس کے بعد جب خطوط آئے امام نے اہل کوفہ کو خط لکھا، اس خط میں آپ نے فرمایا کہ ظاہر خط کے عربی کافی مفصل ہے، اس کے سے پہلے اور ایک حدیث آپ کے خدمت میں عرض کرتا ہوں، خطبہ منا، منا میں واقع کربلا کس سے ایک سال پہلے امام نے میدان منا میں جمع کیا انصار کو، اصحاب پیغمبر کو، مخلصیوں کو، یعنی بڑے بڑے لوگ تھے، پھر وہاں پر مفصل خطبہ دیا، اس تفصیلی خطبہ میں فرمایا اللہم لم یکن الذی، یہ کلام مولا کے کلام میں بھی ہے، امام حسین کے کلام میں بھی ہے، اللهم لم يكن الذي كان منا منافسا في السلطان، خدایا سلطنت کے لیے ہم نے یہ مقابلہ نہیں کیا، جنگ نہیں لڑا ہے، ولا تماشا لفضول الحطام، مال دنیا کے لیے بھی ہم نے یہ سارے کام نہیں کیے، ولكن لتقام المعطلۃ من حدودك، خدایا تیرے حدود کو، حدود الہی کو معاشرے میں نافذ کرنے کے لیے ہم نکلے ہیں۔ اور دین کی نشانیوں کو زندہ کرنے کے نکلے ہیں، خدا کے بندوں کو امن امان پہنچانے کے لیے نکلے ہیں، لیعمل بفرائض کے و سنن، تیرے فرائض اور سنن پر عمل کرانے کے لیے نکلے ہیں، مظلوموں کے حقوق دلوانے کے لیے نکلے ہیں۔ تو یہاں پر امام فرماتے تمہاری خاموشی کی وجہ سے یہ بنو امیہ مسلمانوں کے گردنوں پر مسلط ہوا، تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے، امام فرما رہے ہیں حکومت بنو امیہ کو نہیں رہنا چاہیے، حکومت اہل حق کے پاس ہونا چاہیے، ان مجار الامور بید العلماء، خدا نے سارے اختیارات علماء کو دیا ہے، الامنا على حلال و حرام، وہ علماء جو امین حلال و حرام الہی پر، البتہ ائمہ کے زمانے میں ائمہ علماء میں بھی سب سے آگے تھے، معصوم علماء تھے اور نشاندہی بھی ہوئی تھی، لیکن اسلام میں قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ حکومت کس کو دی ہے؟ وہ علماء جو حلال و حرام خدا کے مقابل میں کیا ہیں؟ امین ہیں، قابل اعتماد ہیں. یہ بنومیہ کے پاس نہیں ہونا چاہیے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں. پھر آپ نے اہل کوفہ کو جو خط لکھا اس میں آپ فرماتے ہیں کہ من الحسین ابن علی الی الملأ من المؤمنین والمسلمین، حسین کی طرف سے بزرگان مؤمنین اور مسلمانوں کی خدمت میں یہ خط ہے آپ کے. اس کے بعد فرماتے ہیں حانی اور سعید دونوں میرے پاس آئے اور تمہارے خطوط لے کر آنے والوں میں سے آخری افراد ہی تھے، اور تم نے جو کچھ خطوط میں لکھا سب میں نے پڑھا ہے، سمجھا ہے، اور تمہاری اکثریت کی باتیں ہم تک پہنچی. کس تمہاری اکثریت یہ کہتے تھے انہ لیس علینا امام، ہمارے اوپر کوئی امام نہیں ہے، یعنی کوئی حکمران نہیں ہے. فاقبل، مولا آپ آئیے، آپ حکومت کرے، ورنہ امام عقائد میں جو امام ہے وہ تو ہے، خدا کی طرف سے معین ہے. یہاں ان کو مراد کیا ہے؟ کوئی حکمران نہیں ہے، آپ آئیے. لعل اللہ یجمعنا بک علی الہدى، امید ہے کہ خدا آپ کی قیادت میں ہمیں ہدایت پر اور حق پر جمع کرے. تو امام نے فرمایا تمہارے ان خطوط کے جواب میں وَلَقَدْ بَعَثْتُ إِلَيْكُمْ أَخِي وَابْنَ عَمِّي، میں نے بھیجا ہے اپنے بھائی اور چچا زاد، چچا کے فرزند کو، اپنے بھائی اور چچا کے فرزند کو، اور ثقتی من اہل بیت، میرے اہل بیت کے درمیان میرے قابل اعتماد بھائی کو میں نے بھیجا ہے، اور میں نے ان کو حکم دیا ہے، وَأَمَرْتُهُ، ان کو حکم دیا ہے کہ وہاں پہنچنے کے بعد، حالات کو دیکھنے کے بعد، بزرگان سے ملنے کے بعد مجھے خط لکھے کہ جس طرح سے خطوط میں باتیں آئی ہے کہ تم تیار ہو میرے ساتھ دینے کے لیے، حقیقتاً بھی ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تمہارے بزرگان، تمہارے عقلاء ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اگر ایسا کیا تو میں جب حضرت مسلم کا خط آئے گا میں بہت جلدی پہنچ جاؤں گا آپ کے پاس، میں بہت جلدی پہنچوں گا آپ کے پاس. اس کے بعد فرماتے ہیں فلا عمری مل امام، میں اپنی جان سے قسم کھاتا ہوں امام نہیں ہو سکتا، حکمران نہیں ہو سکتا ہے، مگر وہ آدمی ہو سکتا ہے جو کتاب خدا پر عمل کرنے والا ہو، عدالت اور انصاف معاشرے میں قائم کرنے والا ہو، دین حق کو کے پابند ہو، اور خوشنودی خدا کا تابع ہو. ایسا آدمی ہی حکمران بن سکتا ہے مسلمانوں کا، اور یزید میں یہ صفات نہیں ہے. اس کے بعد حضرت مسلم نے خط لکھا امام کو، اس خط میں فرماتے کہ حضرت مسلم نے خط لکھا مجھے، امام حضرت مسلم کے خط آنے کے بعد دوبارہ اہل کوفہ کو خط لکھتے. یہ تجربات ہمارے معاشرے میں گزرا ہے، ہم بھی یا لیتنا کہتے ہیں، العجل کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ صحیح ہے، کہنا چاہیے، کیونکہ زبان اور دل کا ایک رابطہ ہوتا ہے، زبان سے جب کہیں گے تو دل بھی ساتھ دے گا، آہستہ آہستہ یہ ارادہ مضبوط ہو جائے گا، لیکن عقیدہ کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے اپنا آپ کو تیار کرنا پڑے گا. عالم کی قیادت کے لیے امام کو بلا رہے ہیں، اور میں اپنے علاقے میں، اپنے محلے میں اسلامی ثقافت کو عام نہیں کر سکتا ہوں، کرنے کے لیے کوشش بھی نہیں کر رہا ہوں، نہ کر سکے ایک الگ بات ہے، کوشش تو کرنی چاہیے. تو یہاں پر امام فرماتے ہیں حضرت مسلم نے خط لایا، تمہارے بارے میں خط لکھا ہے کہ تم ہماری مدد کے لیے تیار ہو، ہمارے حق لینے کے لیے تیار ہو. میں نے دعا کیا ہے خدا کے درگاہ میں کہ خدا تم جیسے جو اچھے لوگ ہیں خلاصہ ان کی اس خواہش کو، جس تمنا کو پورا کرے. اور اس کے بعد فرماتے وَقَدْ شَخَصْتُ إِلَيْكُمْ مِنْ مَكَّةَ، میں ابھی مکہ سے نکلا ہوں، یوم الثلاثاء منگل کے دن، لِثَمَانٍ مَضَيْنَ مِنْ ذِي الْحَجَّةِ، ذِي الْحَجَّةِ کے 8 تاریخ کو منگل کے دن میں مکہ سے نکلا ہوں. فَإِذَا قَدِمَ عَلَيْكُمْ رَسُولِي، اب میرا یہ خط پہنچانے والا جب آپ کے پاس آئے گا تو کچھ تیزی سے عمل کرو، پروگرام سیٹ کروں، کچھ تیزی اپنے عمل میں وجود میں لاؤ. اب امام نکلتے ہیں، پھر شہادت حضرت مسلم کی شہادت کی خبر آتی ہے. آپ فرماتے ہیں اپنے اصحاب کو جمع کر کے، بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین وغیرہ، خدا کے حمد و ثناء کے بعد فرماتے ہیں، فَإِنَّهُ أَتَانَا خَبَرٌ فَظِيعٌ، بہت دردناک خبر ہم تک آئی ہے. وہ کیا ہے؟ قتل مسلم ابن عقیل، حضرت مسلم شہید ہو گئے، حان ابن عروہ شہید ہو گئے، وہ عبداللہ ابن یبطر امام کے جو نمائندہ تھا بھیجا تھا کوفہ پیغام کے ساتھ، وہ شہید ہو گئے ہیں. وقد خذلتنا شیعتنا، ہمارے شیعوں نے ہم کو تنہا کر دیا، ہم کو تنہا چھوڑ دیا. فمن احب منکم الانصراف، اب میرے ساتھ جو لوگ آئے ہیں کوئی واپس جانا چاہے، ہمیں چھوڑ کر جانا چاہے چلے جائے. امام کے ساتھ 1500 تک لوگ تھے، وہ اس امید سے آئے تھے کہ امام ممکن ہے اقتدار پر آ جائے، حق کے لیے نہیں آئے تھے. ضرورت اس بات کی ہے، انتظار امام زمانے کرنے والے بھی، بھائی اس امام زمانے کے دور میں بہت فراوانی ہوگی، نعمتیں عام ہوں گی، کوئی خطرہ نہیں ہوگا، اس کے لیے انتظار کرنے والے موجودہ دنیا کے مستقبل آپ کی ضرورتوں کو پورا کرے، پھر امام کے انتظار نہیں کریں گے. امام کے انتظار کرنے والا امام کے ہم مقصد ہونا چاہیے. یہ لوگ اقتدار کے لیے امام کے ساتھ تھے، حق کے لیے امام کے ساتھ نہیں تھے، چھوڑ کر چلے گئے. ہمارے محققین فرماتے شب عاشور کوئی امام کو چھوڑ کر نہیں گیا، جو ایک روایت نقل کرتے وہ غیر مستند روایت، کیونکہ بار بار امام نے یہ خبر دی کہ ہم شہید ہونے جا رہے ہیں. اور پھر حضرت مسلم کی شہادت کے بعد کیا ہے، کوئی آپ لوگوں کو بھی کوئی شک باقی نہیں رہا، تو جانے والے چلے گئے. آپ نے فرمایا میری طرف سے اجازت ہے، آپ لوگ جا سکتے ہیں. اس کے بعد امام حرس کے لشکر سے آپ کی ملاقات ہوئی. حر کے لشکر سے کیا فرمایا، ایوہ الناس فانکم ان تتقوا اللہ، لوگو اگر تم باتقویٰ ہوں گے، تقوی خدائی کو اپنائیں گے. لشکر حر سے مخاطب ہے امام، ملاقات ہوئی لشکر حر سے، لشکر حر نے آپ کی امامت میں نماز ادا کی، وہی دل ساتھ ہے اور تلوار حسین کے برخلاف. تو پھر امام نے خطبہ دیا، دو خطبہ دیا، ایک خطبہ یہ ہے، فرماتے ہیں کہ تقوی اپناؤ اور اہل حق یعنی امام معصوم کو ان کا حق دے دو، یعنی امامت حکومت کس کا حق ہے؟ اہل بیت پیغمبر کا حق ہے. وتعرف الحق لاہلہ یکن ارضا للہ، خدا تم سے راضی ہو جائے گا. ونحن اہل بیت محمد، ہم پیغمبر کے اہل بیت ہیں، اولا بولایت هذا الامر، حکومت کرنے کا حقدار ہم ہیں، یہ ضد حقدار نہیں ہیں. من هؤلاء المدعين ما ليس لهم والسائرين بالجور، یہ حکومت کے حقدار بھی نہیں ہیں، لوگوں کے درمیان ظلم بھی کرتے ہیں، لوگوں کے درمیان ظلم کرتے ہیں، عدوان کرتے ہیں. وان ابیتم، اگر تم نہیں چاہتے ہو، ہماری مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، حکومت ہمیں نہیں دینا چاہتے ہو، الا الکراہا والجہل بحقنا، ہمارے حق کا انکار کرتے ہو، تو فرماتے ہیں کہ تمہارا نظر بدل گیا ہے، تو مجھے جانے دو، میں واپس جاؤں گا، جہاں سے آیا ہوں وہیں پہ واپس جاؤں گا. یہ مد نظر رکھے. کچھ لوگ امام کے اس فرمائش سے اور دوسرے مقامات پر بھی اس سے استفادہ کرتے، اہل کوفہ نے بلایا تھا اس لیے آئے، ورنہ جا کے مدینہ میں بیٹھتے. نہیں، ایسی بات نہیں. امام نے فرمایا میں واپس جاؤں گا، اگر تم باطل کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے تم میرے ساتھ دیتے ہو، تم نے ساتھ دینے کے وعدے کے اس لیے آیا ہوں، اگر تم ابھی ساتھ نہیں دیتے تو میں واپس جاؤں گا. اما باطل کے ساتھ مقابلہ کرنا، حکومت حق قائم کرنا، یزیدیت کے ساتھ مقابلہ کرنے کی جو مشن ہے، جو ہدف ہے، اس کو نظر انداز نہیں کروں گا. آپ خود فرماتے ایسا خاموش رہنے والا آدمی ظالم حکمران کے ظلم و ستم کو دیکھتے ہوئے خاموش رہنے والے کو خدا اسی ظالم حکمران کے ساتھ محشور کرے گا. ایسا فرمانے والے امام کیسے کہہ سکتے اہل کوفہ تم اگر میرے ساتھ نہیں رہتے ہو میں جا کر آرام کروں گا؟ نہیں، ایسی بات نہیں. یعنی تم کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں کا اپنے ساتھ ملا ہوگا، یہ پیغام امام تھے، اہل کوفہ نے آپ کو دعوت دی، آپ آ گئے اور اہل کوفہ نے خیانت کی. دل بھی حسین کے ساتھ ہے لیکن کیوں خیانت کی؟ کیونکہ دنیا کی محبت زیادہ ہے خدا کی محبت سے، رسول خدا کی محبت سے، اہل بیت کی محبت سے، دنیا کی محبت زیادہ ہے. حسین کی محبت تھی لیکن دنیا کی محبت اس سے زیادہ تھی. قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ. اگر تمہارے آبا، تمہاری اولاد، تمہارے بھائی، تمہارے قوم و قبیلہ، تمہارے اموال، تمہارے گھر تم زیادہ محبوب ہو خدا سے، رسول سے، جہاد در راہ خدا و رسول سے، خدا تمہیں جہنم میں داخل کرے گا. یعنی نہیں فرماتے تمہارے پاس محبت ہو خدا و رسول نہ ہو، خدا و رسول سے ان چیزوں کی محبت زیادہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ انسان اسی کے ساتھ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے. سب سے زیادہ جب محبوب، جو محبوب ہے اسی کے ساتھ دنیا میں بھی ہے، آخرت میں بھی ہے. ٹکراؤ نہ ہو تو دونوں کے ساتھ ہوگا، ایک چیز سے 10% ہم محبت کرتے ہیں، ایک چیز سے 100% محبت کرتے ہیں، دونوں کو ساتھ رکھتے ہیں، دونوں کو ساتھ رکھتے ہیں. لیکن دونوں میں ٹکراؤ ہو تو جو 100% محبت کرتے ہیں اس کو ساتھ رکھیں گے، جو 10% ہے اس کو چھوڑ دیں گے. تو جو سب سے زیادہ محبوب ہے دنیا میں بھی ہم اسی کے ساتھ ہوتے ہیں، آخرت میں بھی اسی کے ساتھ. دل کس کو دے رہے ہیں؟ یہ ان مجالس کے اہم ہدف یہی ہے، دل کس کے ساتھ دینا ہے. یہ گریا، یہ آنسو، یہ فضائل، یہ سب اس لیے کہ ہم اپنے دل کو حسینی بنائے، اپنے دل کو علوی بنائے، اپنے دل کو خدائی بنائے. اگر دل حسینی ہو گئے تو حسین پر کسی کو ترجیح نہیں دیں گے. خوش قسمت ہے ہماری قوم کی بڑی تعداد میں مومنین کہ آزاداری حسین کو ہاتھ سے جانے کے لیے تیار، ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، جان جانے دیتے. محبت ہے لیکن اس محبت کے تقاضے کیا ہے؟ تقاضے آزاداری ہے. اس تک ہم نے سمجھا ہے، صحیح سمجھا ہے. جب حسین سے محبت ہے تو غم حسین منانے کا حکم ہے، منانا چاہیے، محبت حسین کرنی چاہیے. لیکن وہ مقصد جس کے لیے حسین نے اتنے مصائب برداشت کیا ہے، یہی نا تقاضا، یہی محبت ہے. اگر آپ غم حسین کے لیے جان دے رہے ہیں تو وہ مقصد جس کے لیے حسین نے اتنی عظیم قربانی دی ہے اس کے لیے بھی جان دینا چاہیے. یہ کام ہم نے نہیں کیا، شاید ہم ممبر پر آنے والوں کی زیادہ کوتاہی ہے کہ محبت اہل بیت، غم اہل بیت کے سارے تقاضوں کی طرف امت کو متوجہ نہیں کیا. ورنہ ایک عاقل آدمی یہی سوچے گا نا کہ حسین نے اتنے مسائل کیوں برداشت کیے؟ ہم مجلس جاتے ہیں غم حسین پر رونے کے لیے، کیوں روئیں گے؟ کیسے رو سکتے ہیں؟ رونا انسان کے بس میں نہیں ہے. اس وقت رو سکتے ہیں جب دل میں محبت ہو اور مصائب حسین کو سنیں. دل میں محبت ہو اور مصائب حسین کو سنیں تو روئیں گے. تو سوال یہ ہوگا پھر مصائب کیوں حسین نے برداشت کیا؟ مجبور تھے؟ نہیں، مجبور نہیں تھے، اپنے ارادوں اختیار کے ساتھ آئے تھے، پورا گھرانہ لے کر آئے تھے. کیوں؟ کیونکہ حسین مقاصد تھے، مقاصد کے حامل تھے، اہداف رکھتے تھے. تو خود بخود غم حسین منانے والا اگر غم کے تقاضوں سے آگاہ ہو جائے تو مقصد حسین سے جدا نہیں ہو سکتا. مقصد حسین کو اپنایا تو امام زمانہ ضرور آئیں گے. یقین کیجیے امام کا ہدف، امامت کا ہدف کیا؟ ہدایت ہے نا. ہدایت معاشرے میں آ کر بہتر کر سکتے ہیں. پردے غیب میں رہنے کی نسبت پیغمبر نے کیا فرمایا؟ امام سے کیا فائدہ ملے گا؟ فرمایا اس سورج کی طرح ہے جو ابر کے پیچھے ہے. سورج ڈائریکٹ پڑ جائے تو اس کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے، اگر ڈائریکٹ نہ پڑے مسلسل سورج کے سامنے کوئی پردہ رہے وہاں پر کوئی دیا نہیں اگ سکتی ہے. تو یقیناً تو اس کے لیے یہ کربلا یہ عزاداری در حقیقت وہ درسگاہ ہے جس میں ہم فکر حسینی، عشق حسینی، شجاعت حسینی دینا چاہتے ہیں. لوگوں کو لشکر حسینی میں شامل کرنے کا مقام ہے تاکہ لشکر مہدی میں شامل ہو جائے. عرض یہ کر رہا تھا کہ مجالس حسینی اجتماعی عبادت، اجتماعی عبادت کا اثر انسان پر زیادہ پڑتا ہے. مجالس حسینی میں ایک گروہ اسوہ بنتے ہیں. مجالس کو جب دیکھتے ہیں کہ جو باہر لوگ ہیں ان کو بھی شوق ہوتا ہے شامل ہو جائے. یہ جو جلوس ہے در حقیقت معاشرے کے اسوہ پیش کر رہے ہیں، یعنی گروہی تبلیغ ہے. گروہ کا اثر معاشرے کے افراد پر سب سے زیادہ ہوتا ہے. تو لشکر حسینی میں شامل ہونا کوئی مشکل بھی نہیں ہے، حر آپ کے سامنے. ابھی آپ کے خدمت میں عرض کے حر کے ساتھ لشکر حر کو جو آپ نے خطاب کیا، حر لشکر ابن زیاد کے 1000 سپاہی کے کمانڈر ہیں. حسین کے راستوں روکنے کے لیے آیا ہے، بھیجا ہے کہ اگر کہیں حسین سے ملاقات ہوئی ان کو واپس جانے نہیں دینا ہے. جو گفتگو ہوئی، حسین کی اخلاق کے معراج کو دیکھا، لشکر خود پیاسے، حر کے لشکر پیاسے. قدیم زمانے میں پیاس ایک اہم مسئلہ ہوتا تھا، کیونکہ راستے بھی نہیں ہوتے تھے، راستوں میں کوئی انتظام بھی نہیں ہوتا تھا پانی کا، تو لشکر مر سکتی تھی اگر پانی نہ ملے. لشکر حر سے جب امام کی ملاقات ہوئی، 1000 سپاہی، ان کے گھوڑے بھی ہے، اونٹ بھی ہے، پیاسے. امام نے اصحاب سے فرمایا تھا کہ جب پانی تک پہنچے جتنا پانی اٹھا سکے اٹھاؤ. کسی نے عرض کے مولا یہ لشکر پیاسے ہے، ایک بہترین موقع ہے ہم پر حملہ کر کے ختم کریں گے، پیاسا آدمی لڑ نہیں سکتا. لیکن حسین اخلاق کے محافظ ہے، انسانیت کے محافظ ہے. اقتدار ہدف نہیں ہے، اقتدار وسیلہ ہے انسانیت کو زندہ کرنے کے لیے. بنیادی فرق یہ ہے انبیاء اور ائمہ کی حکومت اور سیاست اور دوسروں کے، دوسرے مقصد تک پہنچنے کے لیے سارے اقدار کو نابود کرتے ہیں. یہاں پر اقدار کے لیے حکومت کو جانے دیتے ہیں. علی فرماتے اطلب النصر بالجو، کیا ظلم کے ذریعے کامیابی حاصل کروں؟ صفین میں لشکر معاویہ نے پانی پر قبضہ کیا ہے، علی نے پہلا نمائندہ بھیجا پانی کو بند نہ کرو سب پئیں گے، نہیں دیا. تو آپ نے فرمایا وہ مشہور جملہ، یہ سنہرے الفاظ میں ہمارے سارے امام برگاہوں میں مساجد پہ ہونا چاہیے، فرمایا الموت فی حیاتکم مقہورین والحیات فی موتکم قاہرین. مغلوب ہو کر زندہ رہنا موت ہے، غالب آ کر مارا جانا حیات. مغلوب ہو کر دوسرے کے سامنے شکست خوردہ ہو کر زندہ رہنا کیا ہے؟ موت ہے. الموت فی حیاتکم مقہورین، مقہور ہو کر زندہ رہنا موت ہے. والحیات فی موتکم قاہرین، غالب آ کر مرنے میں حیات ہے. رووا سیوفکم دروا بالماء، اپنے تلوار کو ان کے خون سے سیراب کرو تو آپ پانی سے سیراب ہو جائیں گے. 12,000 سپاہی نکلتے ہیں، شرعی فرات کو فتح کرتے ہیں. پھر لشکر علی میں سے کچھ چاہتے ہیں کہ پانی ان کو نہ دیں. یہاں پر نہ دینا بالکل اخلاقی لحاظ سے بری چیز نہیں تھی، کیونکہ انہوں نے بند کیا تھا، پہل انہوں نے کیا تھا. لیکن اس کے باوجود علی نے فرمایا، امیر شام نے گفتگو ہوئی. اب تو فرات ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، ہم کیسے لڑ سکتے ہیں؟ تو مشورے میں عمر العاص نے کہا علی منع نہیں کریں گے، وہ علی کو جانتے تھے نا، علی منع نہیں کریں گے، وہ اقدار کے محافظ ہے، وہ حکومت کے محافظ نہیں ہے. یہ اقدار اگر زندہ ہے، یہ انسانیت زندہ ہے، انہیں ہستیوں کی بدولت زندہ ہے. آپ سمجھتے حکومت نہیں ملی تو ناکام ہو گئے؟ نہیں. اگر کافر کے گھر میں کچھ انسانیت زندہ ہے تو ان ہستیوں کی وجہ سے زندہ ہے. اگر انسانیت زندہ نہ ہوتی تو ایک کافر کے گھر میں بھی، اس دنیا میں جہاں بھی، زندگی ناممکن ہو جاتا. زندگی ممکن، منفی پہلو بھی ہے، لیکن مثبت پہلو کو دیکھیں، ایک کافر کے گھر میں بھی مثبت پہلو ہے. وہ مثبت پہلو کس کی وجہ سے زندہ ہے؟ انبیاء اور ائمہ کی وجہ سے زندہ ہے. کردار کا اثر دشمن پر بھی پڑتا ہے. کربلا میں یہی واقعہ پیش آیا، آپ نے فرمایا سب کو پانی دے دو، لشکر احد کو ختم کر سکتے تھے اگر طاقت ہی استعمال کرنا تھا، اعمال ولایت کر کے ختم کر سکتے تھے. مدینے سے، روایات میں مدینے سے جب نکلنے لگے تو فرشتے آئے، جنات آ گئے، مولا ہم مدد کے لیے تیار ہیں. اس وقت اگر فرشتوں سے مدد لیتے، جنات سے مدد لیتے، شاید اسی وقت کامیاب ہو جاتے، لیکن کربلا میں شہادت کی وجہ سے قیامت تک حسین کامیاب ہے. قیامت تک کی درسگاہ کھلا ہوا ہے. آپ دیکھیے، آپ نے سب کو پانی دیا. راوی کہتا ہے کہ لشکر احد میں سے ایک آدمی بہت تھکا ہوا تھا، بعد میں پہنچا، جیسے ہی اس کو پانی دیا، بہت پیاسا تھا، پیا نہیں جا رہا تھا، اس کے چہرے پر، اس کے جسم پر گرتا تھا. آپ نے اس کے مشکیزہ پکڑا اور فرمائے کم کھولو، پورا نہ کھولو، کم کھولو تاکہ تم صحیح ہو سکو. اس کے اون کو بھی آپ نے پلایا، ہزار نفری اور اون کے جانور کو پلایا. وہ پانی جو دریا نہیں نل ساتھ لے کر آئے تھے، حور نے اس اخلاق کو دیکھا تھا، اس کردار کو دیکھا تھا. آج عاشور کے دن قرہ کہتا ہے کہ لشکر عمر سعد کے ایک آدمی کہتا ہے کہ میں حور کا رشتہ دار تھا. حور نے مجھ سے کہا کہ آپ اپنے گھوڑے کو پانی نہیں پلانا چاہتے ہیں. کہاں چاہتا ہوں، میں نے احساس کہ یہ مجھ سے دور ہونا چاہتا ہے، جنگ سے نکلنا چاہتا ہے، تو جاؤ پلاؤ. تو میں چلا گیا اسی احساس کی وجہ سے کہ حور شاید کہیں جانا چاہتا ہے، میدان سے نکلنا چاہتا ہے. پھر حور خیمہ گاہ حسینی کی طرف آگے بڑھنے لگے. مہاجر نام کا لشکر ابن زیاد کے اور ایک آدمی آ کر پوچھتا ہے، اور کہاں جا رہے ہو؟ لشکر حسین پر تنہا تنہا حملہ کرنا چاہتے ہو؟ حور کے جسم میں لرزہ برندہ ہو گیا. تو حیران ہو گیا، اور اگر کوئی مجھ سے پوچھتا کہ لشکر کوفہ میں سب سے زیادہ بہادر کون ہے، یقیناً میں تمہارا نام نہیں تھا، تم ڈرتے ہو جنگ سے. کہانی میں اپنا آپ کو جنت و جہنم کے درمیان پا رہا ہوں، جنت پر یقیناً جہنم کو ترجیح نہیں دوں گا. چلا گیا خیمہ گاہ حسینی کی طرف، اپنے ہاتھ کو گردن سے باندھ لیا. السلام علیکم ابا عبداللہ، مولا کیا میرے توبہ قبول ہے؟ آپ دیکھتے حسین جو نہار تو سب کو بھیجا واپس، لیکن اہلیت رکھنے والوں کو بلا رہے ہیں، اس خون کو زیادہ تاریخ میں مؤثر بنانا ہے. حور کے نام سے ایک درسگاہ ہے توبہ کا، کسی کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. حور خود کہتے ہیں میں حیران تھا، جب میں کوفہ سے نکل رہا تھا آواز آئی حور جنت کی بشارت ہو، میں تمہیں جنت کی خوشخبری دیتا ہوں. مڑ کر دیکھا کوئی نہیں، تین دفعہ آواز آئی. میں نے کہا ہو یہ کیسے ممکن ہے، تم فرزند پیغمبر کے ساتھ جنگ کرنے جا رہے ہو اور جنت کی خوشخبری؟ اس سے پتہ چلتا اس کا کچھ ایمان تھا، سمجھ رہا تھا حسین کے ساتھ جنگ میں. غیبی حاتف بھی اگر یہ کہے جنت نہیں جا سکتا. اور کہتا اب سمجھ میں آیا اس حاطف غیتی نے یہ آواز کیوں دی تھی. حسین کی خدمت میں آئی, حسین رحمت للعالمین کا فرزند نے فرمایا اور تمہارا توبہ قبول ہے. عرض کے مولا مجھے اجازت دے تاکہ ان اشقیاء کے ساتھ کچھ بات کروں. میدان کی طرف گئے, امام کی اجازت سے نصیحت کی, فرمایا یا اشقیاء یہ تمہارے رسول خدا کا نواسا ہے. کافر مشرک جانور اس پانی سے پانی پی رہے ہیں, خاندان رسالت بے ہوش ہو رہے ہیں پیاس کی وجہ سے, لیکن ان اشقیاء نے لبے کہنے کے بجائے تیروں کی بارش روانہ کی ہور کی طرف اور واپس آ گئے. حسین سے اجازت لی, مولا مجھے جہاد کی اجازت دے دے, سب سے پہلے آپ پر ظلم کرنے والا, آپ کا راستہ روکنے والا میں تھا, میں سب سے پہلے شہید ہونا چاہتا ہوں. بعض روایات میں ہے کہ ہور گئے شہزادیوں کے پاس, مولا سید شہدا کے اشارے پر گئے خیمہ گاہ ہے, سید شہزادی کے خیمہ گاہ کے باہر پہنچے, سلام کیا آل پیغمبر پر, سیدانیوں پر میرا سلام ہو, میں وہی گناہگار ہر ہوں جس نے آپ کا راستہ روکا, آپ کے دل میں خوف پیدا کیا, آپ کو پریشان کیا, میرے توبہ قبول ہو, مجھ کو معاف کرے. یہ جب باتیں سنی سیدانیاں رو پڑی, دعا خیر کی ہر کے لیے, ہر ہم معاف کرتی ہیں, آپ چلے جائیے. ہر میدان کی طرف جاتے ہیں. روایات میں ہے کہ اس جنگ میں ہر کے بھائی, ہر کے بیٹا, ہر کے غلام تینوں شہید ہو گئے, پھر ہر شہید ہو گئے. بعض روایات میں ہے کہ پہلا ہر شہید ہو گئے, ہر کی شہادت کی خبر سن کر اس کے بیٹے بھی آئے توبہ کیا, اس کے بھائی بھی آیا, اس کا غلام بھی آیا, ہر میدان کی طرف گیا, خوب جنگ لڑی, حسین کے فضائل بیان کیا, مسلمانوں کو بیدار کرنے کی کوشش کی. جب ہر زمین پر گرے, ہر کی آواز آئی, حسین ہر کے سرانے پہنچ جاتے. روایت میں حسین نے ہر کے سر کو اٹھایا, اپنے زانو پر رکھا, اپنے گود میں رکھا, جس طرح سے علمدار کے سر اظہر کو اپنے گود میں رکھا. مظہر رحمت للعالمین ہے, رحمت للعالمین کا نوازے ہے. یہ کل تک دشمنی کرنے والا ہور کے ساتھ اسی طرح سے پیش آتا جس طرح سے علمدار کے ساتھ پیش آئے, جس طرح سے علی اکبر کے سر اظہر کو اٹھایا. فرمایا ہور تم آزاد انسان ہو, تم آزاد انسان ہو, تمہاری ماں نے بہت اچھا نام رکھا ہے تمہارا, تم دنیا میں بھی آزاد ہو, آخرت میں بھی آزاد. ایک شعر میں امام ہر کی تعریف فرماتے ہیں, لنعم الحر حر بنی رائے راعی, اور کتنا اچھا انسان ہے, کتنا اچھا انسان ہے کہ میں امتحان کے موقع پر ہر نے حسین کے ساتھ دیا, امتحان میں سرخ رو نکلا. واقعات تاریخی میں بتایا جاتا ہے کہ کچھ لوگوں کو شک تھا حضرت ہر کی مغفرت ہو گئی یا نہیں, ہر کو توبہ قبول ہوا ہے یا نہیں. شاہ اسماعیل ایران کے اس خاندان صفوی کے بادشاہ جب آیا تو ہر کے روزہ بنانے لگے تو کھودتے گئے, کھودتے گئے, آخر میں دیکھا ہر کے جسم اظہر صحیح و سالم ہے, اس کے سر پر ایک کپڑا باندھا ہوا ہے, ایک رومال باندھا ہوا ہے. پوچھا تو بتایا گیا جب ہر کے خون بند نہیں ہو رہا تھا, مولا امام حسین نے اس کے سر کو باندھ لیا ہے اپنے رومال کے ذریعے. ہر نے کہا یہ رومال مجھے دے دو. اسماعیل نے کہا یہ رومال مجھے دے دو. جیسے ہی رومال کھولا ہر کے خون نکلنے لگے, ہر کے سر ادھر سے خون نکالنے لگے, تو دوبارہ مجبور ہو گئے رومال بند کیا. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ہر کا توبہ قبول ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا. کچھ درخواست ہے کہ جناب شہزادی زینب کے فرزندوں کا تذکرہ کرو. اور محمد آپ جانتے ہیں عبداللہ ان کے والد ہیں, وہ جعفر طیار کے نور چشم ہے، عبداللہ خود عالم اسلام میں حاتم طائی عالم اسلام مانا جاتا تھا، اتنا بڑا نام تھا. شہزادی زینب اس حد تک حسین سے محبت کرنے والی تھی، شادی کے تیسرے دن گھر سے نکلی، ادھر سے حسین آئے زینب سے ملنے کے لیے، راستے میں دونوں کی ملاقات ہوئی. تو اس طریقے سے ان شہزادوں کی تربیت کی تھی کہ کربلا کے میدان میں جب آئے شہزادی نے اپنے فرزند کو حسین کی خدمت میں پیش کیا. کم عمر نوجوان تھے میدان میں گئے، یہ علی مختار کے شجاعان بنی ہاشم کے وارث تھے، خوب جنگ لڑی، دشمنوں کو جہنم میں واصل کیا. عرض ہوا جب یہ دونوں شہزادے شہید ہو گئی، جب یہ دونوں شہزادے شہید ہو گئے، حسین گئے، اصحاب حسین گئے، ان کی لاش اٹھا کر لانے لگے، اب حسین کس طرح سے شہزادی زینب کے حوالے کر سکتے تھے؟ شہزادی خیمے سے باہر نہیں نکلی کہیں حسین شرمندہ نہ ہو. شہزادی کی عظمت کو سلام کہنا چاہیے، آج اپنے عزیزوں کے لاش دیکھنے کے لیے باہر نہیں نکلتی ہے. بعض علماء سے میں نے یہ واقعہ سنا ہے، جب شام سے آنے لگے آل محمد، شام سے دوبارہ کربلا اور مدینہ کی طرف جانے لگے، سارے اسیروں کو اجازت دی اپنے اپنے شہیدوں پر گریہ کرے. سر شہدا زندان شام میں، سر شہدا خرابہ شام میں پہنچ گئے. اب سارے اسیروں نے اپنے اپنے عزیز کو اٹھایا، گریہ وزاری کرنے لگے، لیکن دو چھوٹے سے سر اطہر تھے، ان پر کوئی رونے والا نہیں. شام کی عورتوں نے کہا، اے سیدانیاں، اے آل محمد، کیا ان دو چھوٹے سے نورانی شہزادوں کے کوئی وارث نہیں ہے؟ شہزادی زینب اٹھتی ہے، فرماتی ہے، ان کی ماں تو میں ہوں، لیکن کیسا ممکن ہے میں حسین کو چھوڑ کر اپنے بیٹوں پر گریہ کروں؟ الا رحمت اللہ القوم الظالمین وسيعلمون خدایا تیرے عظمت کا واسطہ، خدایا تو رحمان تو رحیم تو قاضی الحاجہ تو مجیب دعوات، خدایا ان ہستیوں کا واسطہ جن ہستیوں کو تو نے وسیلہ قرار دیا، محمد و آل محمد کا واسطہ، خدایا شہدائے کربلا کا واسطہ، خدایا اسیران کربلا کا واسطہ، ہماری عزاداری کو قبول فرما، خدایا عزاداریوں کی حفاظت فرما، عزاداریوں کی حفاظت فرما، خدایا آنے والے سالوں میں بھی حسین کے عزاداری میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی ہمیں توفیق عطا فرما. خدایا غم محمد و آل محمد کے علاوہ کسی اور غم میں ہمیں گرفتار نہ فرما. خدایا دشمنان مکتب اہل بیت اگر ہدایت کے لائق نہ ہو انہیں نیز تو نابود فرما. خدایا دشمنان شایان اہل بیت اگر ہدایت کے لائق نہ ہو انہیں نیست و نابود فرما. خدایا ہمارے مجاہدین کے مدد فرما، خدایا ہمارے اسیروں کو جلد از جلد رہائی عطا فرما، خدایا ہمارے شہدا اور مرحومین کو شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرما، خدایا امام کے ظہور میں تعجیل فرما، خدایا ہمارے ملک کو ترقی عطا فرما، خدایا جامع تشیع کو روز بروز ترقی عطا فرما، مسلمانوں کا آپس میں اتحاد کو بہتر سے بہتر، مضبوط سے مضبوط تر فرما. تمام حاضرین کے مرحومین خصوصاً شہدائے ملت کے لیے سورہ فاتحہ.